المؤمنين ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حدیث پاک میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا الصبر نصف الایمان, صبر جو ہے وہ آدھا ایمان. آپ نے صبر الصبر نصف الایمان, صبر آدھا ایمان. محترم دوستوں اور بزرگوں, بات اصل میں یہ ہے کہ شریعت حقہ اللہ جل شانہ کی مرضیات, اللہ جل شانہ کن چیزوں کو چاہتے ہیں وہ ہمیں بہت غور سے سوچ سمجھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے تو ہمیں جو ہے علم حاصل کرنے کا شریعت نے حکم فرمایا. ہم اپنے طور سے کرتے رہتے ہیں, خلاصہ نہیں ملتا ہے. مثال کے طور پر, اگزامپل کے طور پر, اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اپنے گھر میں, کوئی بھی بیماری ہو جائے, اور ایک دن دو دن تین دن چار دن بیماری اچھی نہیں ہو رہی ہے, وہ گھر میں سے یہاں دوا تلاش کرتا ہے, یہ کھاتا ہے وہ کھاتا ہے وہ کھاتا ہے وہ کھاتا ہے, ٹرائی کرتا ہے سب, لیکن کسی چیز سے اچھا نہیں. تو دوست لوگ مشورہ دیتے ہیں, بھائی کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس رجوع کرو. تو جنرل یا رائل انفری کے اندر اپوائنٹمنٹ آ گیا, آنے کے بعد اس کو تاریخ دی, اور ٹھیک طریقے سے جو علم ان کو دیا ہے ڈاکٹری کا اللہ نے, وہ بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے نا, اس ڈاکٹری علم کے مطابق انہوں نے ایکسٹرا وغیرہ لے کر بتایا کہ یہ بیماری ہے, اس کا اس طریقے سے علاج ہوگا, اس طریقے سے ہوگا, یہ دوا کھانی ہوگی, یہ آپریشن ہی ہوگا. ٹھیک, اچھا ہوتا ہے نا آدمی, یہ اچھا کرنے والا اللہ تعالیٰ علم دی ہے اللہ پاک نے. ہم اپنے طور سے کیے جاتے ہیں, چیزیں سب اچھی ہے اس لیے تو ہم کرتے ہیں نا بھائی, وابین ہے, اشراق ہے, چاس ہے, وظیفے وظائف یہ وہ, اور یہ کرتے کرتے چونکہ ظاہری بیماری میں تو آدمی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیماری اچھی نہیں ہوتی, اس لیے کہ درد سر گیا نہیں, پیٹ میں دکھاوا گیا نہیں, لیکن یہ باطنی بیماری نظر نہیں آتی ہے. آدمی خود تو سمجھ رہا ہے کہ میں ولی بن گیا, ولی کامل بن گیا, اور اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس کا ایمان تک صحیح نہیں. دوستو اس لیے بہت ضرورت ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی, میں نے بہت تجربہ کیا اپنی زندگی کے اندر, جہاں اپنی رائے سے آدمی کام کرنے لگتا ہے عبادات کے اندر خسارے میں جاتا ہے. سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت ہے, بیٹھ کر سمجھو پوچھو تب تک کام نہیں بنے گا. ہاں اب آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا, رات کو اٹھ کر یہ تہجد پڑھی, اتنا کیا, رویا. ارے رونا بھی کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں شیطان کی طرف سے رونا ہوتا ہے, اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ایسا کر دیتا ہے کہ آپ پوچھو نہیں. شیطان تو تہجد تک کے لیے بیدار بھی کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے میرے عزیز دوست اور بزرگوں, کہ ایک دن جو ہے وہ فجر کی جماعت غالباً ان کی گئی, اتنے روئے بھول سے گئی, بہت روئے, دن بھر روتے رہے. دوسرے دن کوئی آدمی تہجد میں آ کر جگا رہا, کیونکہ صحابی تھے, پکڑ لیا, کہا آپ کون ہیں یہاں, کہا بس میں آپ کا خیر خواہ ہوں. نہیں کہا لیکن بتانا پڑے گا نا خیر کا ہے, لیکن آپ یہاں جو ہے میرے پاس سونے کی جگہ میں کیسے آئے, کس طریقے سے آئے, بتانا تو پڑے گا نا, بغیر بتائے ہوئے آپ کیسے چلے. چھوڑا نہیں, آخر کار بتانے پڑا کہ میں وہی ہوں جس کو حضرت شیطان کہتے ہیں. وہ شیطان کبھی شعر پڑھتا ہے, مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر, کارے بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر. کہا مجھے شیطان کہتے, کہا تو شیطان اور تہجد کے لیے جگانا، یہ تو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. شیطان کے متعلق تو ہم نے سنا ہے وہ برا وسوسہ ڈالتا ہے، وہ نمازوں کو چھوڑاتا ہے، تہجد کے وقت آپ اٹھائے؟ کہا نہیں بس ایسے ہی. کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے، چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ بات کو میں سمجھوں گا نہیں. کیونکہ شیطان نے جو ہے کبھی انسان کے ساتھ خیرخائی، خاص کر کے مسلمان کے ساتھ خیرخائی نہیں کی. اور پھر تہجد جیسا اعلیٰ اعلیٰ عمل اور تو نے اٹھایا، آخر کار اس کو اقرار کرنا پڑا. یہ بات یہ ہے کہ کل تمہاری جماعت گئی اور تم اتنے روئے کہ اللہ جل شانہ کہ یہاں تمہارے بہت بلند مقامات ہوئے. میں ڈر گیا کہ آج پھر کہیں جماعت جاوے تو آج بہت بلند مقامات نہ ہو، تو میں نے کہا تہجد کے وقت سے ہی تم کو اٹھا دوں تاکہ تمہاری جماعت تمبند نہ جاوے. شیطان کا چکر بہت برا ہے، مکر ہوتا ہے، قید ہوتا ہے، فن ہوتا ہے، وہ ہمیں چلنے نہیں دیتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرپور فرمائے. یہ حکیم دین کی گزرے ہیں، حکیم الامت، کوئی جسمانی حکیم ہوتا ہے، روحانی حکیم تھے. اور ایسے لوگوں کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے دین حاصل کیا اور سمجھا، اور سمجھا انہوں نے بیٹھ کر، پوری زندگی اسی میں گزاری، سمجھایا دین کو کہ دین کو تم سمجھو. انہوں نے شیطان کے مکر کی ایک عجیب مثال یہ فرمائی، ایک عورت جو ہے وہ جا رہی تھی اور وہ سوکن تھی. سوکن کا معنی یہ ہے کہ ایک مرد کی دو بیویاں ہو تو آپس میں دونوں ایک دوسرے کی کیا ہو جاتی ہے، اپوزٹ، یعنی سوکن. تو یہ عورت جو جا رہی تھی، ایک مرد کی دو بیوی تھی، اس میں سے ایک جا رہی تھی اور اس کے پاس دو بچے تھے، دونوں ہم عمر تھے. ایک کو اس نے جو ہے گود میں اٹھایا ہے اور ایک کو نیچے چلا رہی ہے انگلی پکڑ کر. تو ایک بچہ تھا اپنی سوکن کا اور ایک تھا خود کا. سوکن جانتے ہیں نا، دوسری بیوی، اسی کے شوہر کی. اس کے بچے کو گود میں اٹھایا بڑی عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لاڈ کے ساتھ، اور اپنا جو بچہ ہے اس کو زمین پر انگلی پکڑ کر چلاتی. لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، کیسی قربانی دینے والی عورت ہے کہ اپنے بچے کو تو نیچے چلائے اور سوکن کے بچے کو اٹھائے، کتنی قربانی دیتی ہے. لوگ تعریف کرنے لگے. آگے گئی تو اس کی ایک خاص سہیلی، دوستانی، اس کی فرینڈلی شپ ملی. اس کو کہا کہ یہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں لیکن تجھے بات جادو میں بھیج کے سمجھ گیا. فرمایا اتنی عمر کا بچہ ہے نا، وہ چلتے ہوئے ذرا اچھا لگتا ہے، چلتے ہوئے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، اور گود میں بیٹھے ہوئے بچے کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. مجھے اپنے بچے کو ذرا اچھا لوگوں کو دکھانا تھا کہ وہ چلتا ہے فرسٹ کلاس، اس لیے میں نے اس کو چلایا اور اس کو گود میں لے لیا. ان ربی بکیدہن علیم، اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر ارشاد فرمایا اپنے ملفوظات میں، شیطان اسی طریقے سے مکار ہے، دین کو سمجھنے نہیں دیتا ہے، دین کو سمجھنے نہیں دیتا ہے. ہم اپنے طور سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، تہجد پر اٹھ بھی لیے، فلانا عمل کر لیا، فلانا عمل کر لیا، لیکن دین کس چیز کا نام ہے بعض اوقات نہ سمجھنے کی وجہ سے، اپنی روحانی پاکیزگی نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی طہارت نہ کرنے کی وجہ سے ہم دین کو ابھی تک سمجھے بھی نہیں. یعنی ہم تو ولی سمجھ رہے ہیں اور یہاں ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں. بہت سمجھنے کی چیز. جب کبھی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھا اور ان حالات کو ہم نے سمجھا صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اقوال کو اولیاء کرام کے سامنے بیٹھ کر ہم نے سمجھا اور پڑھا، جب خدا کتابیں ان کی کھول کر دیکھتے ہیں اپنے اندر کوئی نہ کوئی نقص نظر آ رہا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بعض اوقات تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ کبھی اچانک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فارمولا کھول کر کسی حدیث کی تشریف دیکھی تو پاؤں سے زمین نکلنے لگی کہ ہائی ہم کیا سمجھ رہے تھے اور بات کیا. دوستو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے طور سے اگر کوئی دین سمجھ لیتا تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ضرورت کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک سے دین نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے، عمل مبارک سے آپ نے کر کے صحابہ کو بتایا. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان مبارک سے نماز کی ترتیب بیان کر جاتے آج تک کوئی نماز کو نہیں سمجھتا. تو اللہ جل شانہ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا خود کہ جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ تم جاؤ انسانی شکل کو لو حضور کے پاس جانے کے بعد. انسانی شکل کو لو اور پھر غار حرا میں جا کر بتاؤ کہ تکبیر تحریمہ اس کا نام ہے، ہاتھ باندھنا اس کا نام ہے، رکوع اس کا نام ہے، سجدہ اس کا نام ہے، قومہ اس کا نام ہے. اے جبرائیل تم کو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا اس کو وہاں سے کیچ کر لے ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے جا کر کہے اس کا نام تکبیر تحریمہ، اس کا نام یہ، اس کا نام رکوع. تم جا کر، ورنہ قرآن پاک کی ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں بھی آیت نازل ہوتی کہ تکبیر تحریمہ کہو، سینے پر ناپ پر ہاتھ باندھو، گھٹنوں پر ہاتھ. ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا قرآن پاک میں، کسی جگہ پر نہیں. قرآن پاک میں نماز کے بارے میں جو آتا ہے بہت آیا ہے، اتنا ہی آیا ہے الصلاۃ واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت للمتقین موقوتا. جبریل اللہ جل شانہ نے جبریل السلام کو فرمایا انسانی شکل کو لو، چونکہ تم فرشتے ہیں، انسان کے جیسے تمہارے ہاتھ نہیں ہے، تمہارا سر انسان جیسا نہیں، تم کیسا کر کے بتاؤ گے میرے رسول کو جانے کے بعد. اکثر دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جل قدر خوبصورت صحابی ہیں، ان کی شکل کے اندر جبریل السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوتے تھے. فرمایا لو تو کام چلے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود بخود کسی کتاب کو اٹھا لی اور خود بخود جو ہے چلنے لگے. اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے توفیق عطا فرمائے، دین کو اہل دین کے پاس بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرو عملی طور پر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیہاتی کے دیہات کے تھے، تمام صحابہ کے بہت بڑے مرتبے ہیں، چاہے وہ دیہات کے ہو چاہے کہیں کے ہو، مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو تشریف فرماتے، وہ آئے اور جلدی سے انہوں نماز پڑھی، پڑھی ہوگی کہ تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو کو بھی پڑھی ہوگی، نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے، آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، تم نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پڑھ کر آئے، آپ کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھی، واپس گئے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر آئے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. دو مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ جا کر نماز پڑھی، تب بھی آپ نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، اور پھر فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی اس میں سجدہ صحیح نہیں ہوا، رکوع نہیں ہوا، قومہ صحیح نہیں ہوا، اب مجھے دیکھ کہ میں تجھے بتاتا ہوں. اور محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے ہی مرتبہ میں کیوں نہیں بتایا، تین مرتبہ کیوں کرایا؟ کیونکہ آپ کو تو معلوم تھا نا کہ ایسا ہی کرے گا. تین مرتبہ اس کے اوپر مجاہدہ اس لیے ڈالا کہ سیکھنے کی محنت اس کو آئے، کہ تین مرتبہ گیا لیکن اپنے طرف سے میں کام نہیں سیکھ سکتا. اقل جمع تین ہے، عربی والے کہتے ہیں اقل جمع کتنی ہے؟ تین ہے. دو کو اسنان کہتے ہیں، تین. اقل جمع تین کا معنی یہ ہے کہ اب یہ تین تک آیا، گویا تین تک آنے کے بعد تو ایک لاکھ مرتبہ بھی پڑھے گا اپنے طور سے تو نماز نہیں سیکھے گا، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سکھائے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی نماز. دیکھا میرا عزیز دوست، بہت ضرورت ہے اس کی سیکھنے کی. میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے صبر نصف ایمان، اسی پر مضمون چل رہا ہے دو تین جمعہ سے. صبر کو ایک حدیث پاک میں آدھا ایمان کہا گیا. صبر کے بڑے بڑے دریات، صبر سے جنت کا حصول، جنت کا حاصل ہو جانا، صبر سے اللہ کی رضا مندی، اور پھر اس کے مقابل کے اندر وعید بڑی سخت ہے، جو بے صبرا ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، جو بے صبرا ہوتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوتا ہے. ان عذابی ان شکر تم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دیکھا لشدید جو لام تاکید، شدید بھی تاکید، بہت سخت زیادہ ہمالے کا کیسے گا. تو صبر کا یہ فضائل اور اس کے اپوزٹ میں بے صبری، اس کے اوپر یہ سخت وعید ہے. اب بعض اوقات ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن جو ایمان کے اندر سوراخ ڈالنے والی چیز ہے، ایمان کے اندر ہول ڈالنے والی چیز ہے، بلکہ ایمان کو آہستہ آہستہ ختم کرنے والی چیز ہے، وہ بے صبری ہے، وہ تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. پھر کائی کو اشراق پڑھ کر دین حاصل کرے گا، کائی کو ابوابین پڑھ کر دین حاصل کرے گا، وظیفے پڑھ کر دین کو حاصل کرے گا، اصل چیزوں کو تو بھولا. برا نہ لگانا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی ستاؤ. میں بھی اپنے آپ کے اوپر سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ 500 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا اور ولی کامل بن گیا. آج تو یہی ہوتا ہے. بقول تھانی رحمۃ اللہ علیہ, آج تو 100 مرتبہ کوئی وظیفہ پڑھ لیا اور پھر سوتے وقت رات کو بستر کے نیچے ہاتھ ڈالے, جبریل علیہ السلام پیسے ڈال گئے ہیں اپنی ولایت کے, اور اتنا کامل یقین ہو جاتا ہے. ولایت کی چیزیں یہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا. سیرت نبوی میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے, حدیث پاک کی, صحیح ہند و کتاب تو مشہور ہے, اور یوں بھی سیاح ستہ مشہور ہے, صحیح ہند میں مسلم شریف اور بخاری شریف. تو مسلم شریف کی ایک روایت ہے, اس روایت کے راوی ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مقداد. اور راوی کا معنی کیا ہے, وہ خود ہی اپنا قصہ بیان کرتے ہیں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے گویا اس کو اثر صحابی بھی کہتے ہیں, جس کا مفہوم جو لمبی روایت مسلم شریف میں آئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد سناتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی تھے, ہم مدینہ طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں دور سے پہنچے, ہمارے پاس کھانا نہیں پینا نہیں, بھوک سے پیٹ لگ گئے تھے, آنکھ کے اوپر بھی ہمارے جو ہے یعنی اس کے اندر بھی جو ہے بینائی کے اندر کمی آنے لگی بھوک کی وجہ سے, سنوائی کان سے سننے کی طاقت کے اندر بھی کمی آنے لگی. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر فرمایا کہ یہاں اصحاب صفہ ہے, اس میں رہ جاؤ, جو لوگ یہ کھائیں تم کھاتے رہنا, دیکھو یہ بکریاں ہیں میں نے ان کو سپرد کی ہے, یہ خانقاہ کی بکری ہے اصحاب صفہ, خانقاہ 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 لوگ کرتے ہیں, وہ کیا وہ یہی ہے نا, اور کیا وہاں لوگ رہتے ہیں. کہا کہ یہ اصحاب صفہ, یہ ان کی یہ بکریاں میں نے یہاں رکھی ہے, ان کی بکریوں کو یہ لوگ روزانہ دودھ نکالتے ہیں اور سب کے اندر برابر تقسیم کرتے ہیں, ایک حصہ میرا بھی ہے, میں بھی اسی میں سے شام کو پی لیتا ہوں, آپ بھی یہاں ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے وہیں مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جگہ پر جو آج بھی موجود ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پیچھے, سامنے نہیں پیچھے, جو بلند جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ نمازوں کو پڑھنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, پیچھے ایک دم لگی ہوئی جگہ ہے, وہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے, لیکن اس کے آگے ایک اونچی جگہ ہے جہاں اکثر بڑے بڑے سفید امامہ والے بیٹھے رہتے ہیں, یہ اصحاب صفہ کی جگہ ہے, یہیں وہ لوگ رہتے تھے, یہ ان کا مقام ہے. تو یہ فرمایا, کہا ٹھیک. ایک دن کا واقعہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جو مسلم شریف میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد انصاروں کی طرف چلے گئے رضوان اللہ علیہ میں ان کے محلے میں, کوئی دینی کام تھا, دینی کام ہوتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیوی کام تھا ہی کیا آپ کے لیے, کافی دیر ہو گئی, کوئی معاملہ تھا اس کو صحیح کرنے میں کافی دیر ہو گئی, تو یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ کے ہم نے دودھ نکالا برابر تقسیم کیا, میرے ساتھیوں نے پی لیا میں نے پی لیا, اور اسی مقدار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے رکھ چھوڑا. بہت دیر ہو گئی تو مجھے بھوک لگی تھی, بھائی بھوک لگے ہی نہیں اتنا سا کھانا اتنا سا دودھ, میں نے سوچا میرے دماغ میں وسوسہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاری بھائیوں کے یہاں گئے ہیں, کیا وہ لوگ کچھ خدمت نہیں کریں گے اتنی دیر تک, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر تک وہ بھوکے رکھیں گے, کیا کھانا نہیں کھلائیں گے, آپ نے کھانا کھا ہی لیا ہوگا, اب یہ دودھ تو ایسا ہی ہے, آپ آنے کے بعد کیا پئیں گے, یہ کہا میرے دماغ میں یہ وسوسہ آیا اور میں نے وہ پیالہ اٹھا کر پی لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا, وہ خالی کر دیا پیالہ, اور پھر جو ہے وہ چادر اوڑھ کر سو گیا, چادر بھی ایسی تھی کہ پاؤں دھاگے سر نکل آئے سر کی اوپر ڈالے پاؤں نکل آئے, لیکن پی سو کر پی تو گیا, جیسے پیش میں پڑا اب دوسری بات شروع ہوئی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا, پورے دن کے آپ بھوک سے ہیں اور یہاں آنے کے بعد دودھ کو دیکھیں گے پیالہ خالی ہے, جو کوئی بد دعا نکل گئی تو میری دونوں دنیا خراب, کوئی آ بھی نکل گئی تو کم از کم اگر کچھ نہیں کہا اور آپ کا دل رنجیدہ ہو گیا تو بھی میری دارین ختم ہو جائے گی. بس اب وہ دودھ تو پی لیا لیکن پینے کے بعد اس کروٹ پر چین نہیں, اس کروٹ پر چین نہیں. 21 ہو گئی ہے, آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ اس گزرا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.